اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ اس پروگرام میں آج ہم سورہ قمر کا تعارف پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے سورہ قمر کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر۔
بے نام خدائے رحمان و رحیم، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے۔ انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی، اور ہر امر استقرار پانے والا ہے، اور بتحقیق ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جو کفر سے باز رہنے کے لیے کافی ہیں۔
ناظرین، سورہ قمر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ قمر کا باقاعدہ تعارف پیش کریں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مسلمانان عالم بالخصوص مؤمنین کی خدمت میں، حضرت راضیہ مرضیہ اور بضع رسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے جو ہفتے کے دن ہے، آپ تمام مسلمانوں کو اور تمام مؤمنین کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، اے فاطمہ، پروردگار تیرے غضب پر غضبناک ہوتا ہے، اور اگر تو راضی ہو تو پروردگار بھی راضی ہے۔ تو ناظرین، جناب سیدہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ سب کو، ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے، الہی آمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار خداوند عالم آپ کو بھی اس غم میں جو ہے وہ صبر عطا کرے، چونکہ بہرحال آپ بھی سادات ہیں اور جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی جدہ ہیں، تو میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم معزز ناظرین کی خدمت میں عرض سلام کے بعد اس شہادت کے مناسبت سے جو ہے وہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ قبلہ۔ میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی مقدمے کے سورہ قمر کے اندر جو مطالب اور معانی اور جو مفاہیم پیش کیے گئے ہیں، اور جن موضوعات کو پروردگار نے چھیڑا ہے، اور تاکہ دنیا کے تمام انسان بالخصوص مسلمان ان آیتوں سے ہدایت لیں، اس لیے کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہی پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقوی جو پروردگار سے خوف رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں آپ وہ بیان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ دیکھیں، جہاں تک سورہ قمر کے مطالب کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ سورہ قمر جو ہے وہ ان سورے میں سے ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے، اور یہ نزول کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے 36واں سورہ ہے، لیکن جو موجودہ ترتیب ہے قرآن کی، یعنی سورہ کی جو قرآن میں پائی جاتی ہیں، اس کے لحاظ سے جو ہے وہ 54واں سورہ ہے، کہ جو 55 آیات پر مشتمل ہے. جہاں تک اس سورہ کے مطالب کا تعلق ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعض مطالب وہ ہیں کہ جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں جو ہے وہ شروع ہی میں جو ہے قیامت کا ذکر ہے، اقتربت الساعہ، یہ قیامت نزدیک آ گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے اوٹنی کا جو معجزہ تھا اس کا تذکرہ ہے. اسی طرح سے مختلف داستانوں کا پروردگار نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت نوح کی جو قوم تھی اس کی داستان کا ذکر ہے، اور ان پہ جو عذاب نازل ہوا سرکشی کے نتیجے میں، اس کا تذکرہ ہے. اسی طرح سے قوم عاد کا تذکرہ ہے اور ان پر جو عذاب نازل ہوا اس کا ذکر ہے. قوم ثمود کا تذکرہ ہے اور انہوں نے جو سرکشیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں کی، اس کے نتیجے جو عذاب نازل، اس کا تذکرہ. اس طرح قوم لوط کا تذکرہ ہے اور وہ اخلاقی برائیاں جس میں وہ مبتلا تھے، ان کا جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آسمان سے جو ایک چیخ جو ہے وہ ایک فریاد بلند ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ سب ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کا تذکرہ اس میں پروردگار نے کیا ہے. اسی طرح سے قوم فرعون کا تذکرہ ہے اور اس پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کے ظلم و ستم کے نتیجے میں اس کا ذکر ہوا. اچھا، ان داستانوں کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور مطالب اس میں بیان ہوئے ہیں. مثال کے طور پر مشرکوں، وہ مشرک کے جو جھٹلانے والے ہیں قرآن کو اور اسلامی تعلیمات کو، ان کا تذکرہ ہے جو بہانے بازی کرتے ہیں، اور ان کو اس میں جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے سورہ. اسی طرح سے جو مشرکین ہیں ان کا مقایسہ کیا گیا ہے گزشتہ قوموں سے، کہ جس طرح سے وہ جو اپنے ضد پہ اڑے رہتے تھے اور کوئی حق بات قبول نہیں کرتے تھے جلدی، اسی طرح سے یہ مشرک قوم بھی ہے. ان مطالب کے علاوہ پروردگار نے جو ہے وہ اس میں جو ذکر کیا ہے وہ قیامت کے جو بعض عذاب ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور متقی افراد کو جو نعمتیں ملیں گی ان کا ذکر ہوا ہے. اور بار بار اس قرآن میں جو ہے اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فحل میں مدکر ہے کوئی کہ جو نصیحت حاصل کرے. یہیں کے اوپر میں چاہوں گا کہ اس سورے کے فضیلت کے حوالے سے جو میں نے ایک حدیث دیکھی اس کی طرف اشارہ کروں. ہمارے حضور یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ اقتربت الساعہ، جو شخص بھی سورہ قمر کی، سورہ اقتربت، کیونکہ اس کا دوسرا نام جو ہے اقتربت الساعہ بھی ہے، اقتربت الساعہ کی تلاوت کرے گا، یعنی ہر دوسرے دن ایک دن ناغا کر کے جو تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اس کو قیامت پہ ایسے چہرے کے ساتھ لائے گا کہ جو 14ویں کے چاند کی طرح سے جو ہے وہ چمک رہا ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت ہو، اور جو روزانہ تلاوت کرے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے آئے گا کہ تمام جو نورانی چہرے ہوں گے اس وقت لوگوں کے، ان سب سے زیادہ نورانی اور روشن چہرہ اس شخص کا ہوگا،
یعنی ان تمام نورانی لوگوں میں اس کا چہرہ نمایاں نورانی ہوگا،
نمایاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے. تو یہ اس کی فضیلت اور اس کے ثواب کے لحاظ سے جو اس کے سلسلے میں ذکر کیا گیا.
سبحان اللہ. قبلہ، یہاں پہ آپ نے چہرے کی نورانیت کا ذکر کیا، تو یہاں پہ مجھے تشبیہ دینی پڑے گی، گویا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا.
بے شک.
اور جب چاند کا تذکرہ آیا تو اس سورے کی پہلی آیت میں ہی اقتربت الساعۃ، معاف کیجیے گا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پروردگار نے شق القمر کا ذکر کیا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا.
جی
تو
جی.
یہ آپ بتائیے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس آیت کا اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا.
جی دیکھیں، جہاں تک شق القمر کے جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور جس کے بارے میں تقریباً جو ہے وہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ واقع ہوا، حالانکہ بعض ممکن ایک دو ایسے ملیں گے جو کہیں کہ اس کا تعلق مثلا قیامت سے ہے، لیکن ایسا نہیں، اس کی کیونکہ اس کے بعد کی آیت یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، یہ واقع ہو چکا ہے یہ معجزہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اسے جو مشرکین کا جو رد عمل تھا اس کے بارے میں اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اس سورے میں کیا گیا ہے.
آپ چاہتے ہیں تو میں ان دو آیات کی تلاوت بھی کر دوں تاکہ وہ معلوم ہو کہ یہ معجزہ قیامت سے یا یہ عمل شق القمر کا قیامت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا میں رونما ہو چکا ہے اور بدست مبارک حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. تو اس کو جادو قرار دیتے
ہیں. ہاں وہی مثلا یہ کہ جب وہ آیت کو دیکھتے ہیں تو اسے اعراض اور روگردانی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ مستقل جادو ہے کہ جو دکھا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے قیامت میں نشانی کا دکھانا اور اعراض کرنے کا معنی اس لیے وہاں تو ہر چیز جو ہے وہ سب کے لیے واضح ہو جائے گی. تو خود
یہ جادو کا کوئی تصور نہیں
وہاں تصور. تو خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایسا ہوا ہے اور چونکہ وہ ضدی قسم کے افراد کے جو معجزہ طلب کرتے تھے یا ایسے افراد ہوتے خالی بہانہ تلاش کرتے تھے ورنہ جو واقعی ایمان لانے والا ہوتا ہے تو اسے معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ملتا ہے کہ تاریخ میں جو اس کا تذکرہ ہوا ہے اس کا جو پس منظر بیان کیا گیا ہے وہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا اس معجزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ 14 افراد تھے کہ جو 14 ذی الحج کی رات میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب نے جو ہے وہ اپنا ایک معجزہ دکھایا, اپنا ایک معجزہ لے. آپ کے پاس کیا معجزہ ہے, آپ کیا معجزہ لے کے ہیں؟ تو اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ بعثت کے بعد آپ کی اور ہجرت سے پہلے کا ہے,
یعنی مکے ہی میں یہ واقعہ
مکے میں واقعہ رونما ہوا. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے. یا انس بن مالک سے بھی ایسی روایت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نبی جو آیا اس کا اپنا ایک معجزہ تھا, آپ کیا معجزہ لے کے آئے؟ تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقام ہے اللہ کے نزدیک, آپ کی منزلت ہے اللہ کے نزدیک, تو ہمیں کوئی نشانی بتائیں, ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں, اور آپ ایسا کریں کہ یہ چاند جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. تو ابھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات آپ کے اختیار میں رکھی ہے,
پوری کائنات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا,
آپ کے اختیار میں دے دیا,
خلقت الافلاک,
آپ کے اختیار میں دے دیا ہے. اور تو کہتے ہیں کہ آپ مثلاً کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو اس معجزے کو عملی کیجیے. تو ملتا ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد جو ہے وہ چاند کو حکم دیا کہ 2 ٹکڑے ہو جا. تو چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ فوراً سجدہ شکر میں گر جاتے ہیں. آپ کے ساتھ جو آپ کے اصحاب موجود ہوتے ہیں وہ بھی سجدہ شکر,
جو ایمان لا چکے تھے
لا چکے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ سجدہ شکر میں گر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر سجدے سے اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد پھر ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, بلند کر کے کہتے ہیں, حکم دیتے ہیں کہ اب تو اپنے جو دونوں جو ٹکڑے ہوئے تھے ان کو ملنے کا حکم دیتے ہیں, ان کو جڑنے کا,
دونوں جڑ جائیں,
جڑ جائیں. تو دونوں ٹکڑے جو ہے پھر جڑ جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ معجزہ رونما ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو افراد جو معجزہ جن کو چاہیے تھا, معجزہ جو مطالبہ جنہوں نے کیا تھا, یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان نہیں لانے والے بلکہ ہمارے وہ افراد کی جو شام اور یمن گئے ہوئے ہیں جب وہ لوٹ آئیں گے اور آنے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ معجزہ وہاں بھی دیکھا ہے تب ہم ایمان لائیں گے, ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کا جادو تھا.
یعنی انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے انسان تھے کہ جو کسی طریقے سے بھی ایمان لانے کے درپے نہیں تھے,
یقین
بلکہ ان کو اذیت کرنا مقصد تھا, پیغمبر کو تکلیف پہنچائے کسی نہ کسی طریقے سے.
جی اب ویسے بات ہے کہ اتنی بڑی اللہ کی نشانی انہوں نے ان کے سامنے دکھا, اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اس نشانی اس معجزے کو دیکھنے کے بعد جو اپنی اسی ضد پر قائم رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. تو مطلب یہ خود بتا رہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے تو اس پہ ایمان لانا چاہیے. بہت سی بات ہے کہ وہ کسی آج دیکھیں, پہلے تو خیر اتنے ذرائع نہیں تھے لہٰذا لوگ, لیکن آج ذرائع جو ہیں وہ موجود ہیں اور آج بھی ایک معجزہ قرآن کی شکل میں جو ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے.
قبلہ یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ بریک کے بعد جاری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان جس میں ہم سورہ قمر کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
سورہ قمر. شق قمر کو قرب قیامت کی علامت گردانا گیا ہے کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. اس نشان کے مشاہدے کے باوجود لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل کا ہے. مشرکین نے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے ایسا کر دیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں. چنانچہ 14ویں کا چاند تھا، رسول کریم نے دعا کی، چنانچہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو آ حضرت نے فرمایا، اے فلاں گواہ رہنا. اس واقعے کو اجلے اصحاب نے روایت کیا ہے. بعض کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ متواتر ہے. ایک سوال یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کیا آسمانی کرات میں شگاف ممکن ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہوتا رہتا ہے. آسمانی پتھر آسمانی کرات کے منتشر اجزاء ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قمر شق ہو گیا ہوتا تو اس وقت کی رصدگاہوں میں بہت سے لوگوں کو دکھائی دیتا. اس کا جواب یہ ہے کہ روایت کے مطابق 14ویں کا چاند شق ہو گیا تھا، اس وقت دوسرے علاقوں میں دکھائی نہیں دیتا تھا. جیسا کہ چاند گرہن بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے بعض میں نہیں. سحر مستمر ہمیشہ کا جادو کہنا خود اپنی جگہ ایک دلیل ہے کہ مشرکین نے اس سے پہلے متعدد معجزات کا مشاہدہ کیا ہے. یعنی معاملے کا ایک انجام ہوتا ہے جس پر پہنچ کر اس کی اصلی حالت سامنے آ جاتی ہے. اگر یہ دین حق پر مبنی نہیں ہے تو کل اپنے انجام کو پہنچ کر فاش ہو جائے گا، ورنہ تم اپنے انجام کو پہنچ کر رسوا ہو جاؤ گے. ایسی چیز جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھی ان کو قیامت کے بارے میں بتایا گیا تھا اور وہ اس کے منکر تھے. اس کی نوعیت اور اس کی ہولناکی کا وہ تصور تک نہیں کر سکتے. بڑی ندامت کے ساتھ آنکھیں خشوع کی حالت میں ہوں گی کہ یہ وہی نئی زندگی ہے جس کے ہم منکر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. یعنی اس کشتی پر جو تختیوں اور کیلوں سے بنی تھی، تجریب آیوننا، ہماری نگرانی اور حفاظت میں یہ کشتی چل رہی تھی. یہ ایک محاورہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہنا ہے کہ تو اللہ کی حفاظت میں رہے تو کہتے ہیں انت بعین اللہ.
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس وقت ہم قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں موجود ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں سورہ قمر کے تعارف پر. جی قبلہ، آپ شق القمر کا تاریخی منظر پیش کر رہے تھے کہ یہ واقعہ قیامت سے جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتا بلکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوا اور مشرکین کے کہنے پہ پیغمبر اکرم نے یہ معجزہ جو ہے دکھایا.
جی جی ہاں، جیسا کہ میں نے اس کے بہرحال وضاحت بھی کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ سے متعلق ہے. تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، روایت بھی اس بات کو بیان کرتی ہیں. اور حالانکہ قیامت سے پہلے بھی جو ہے وہ تبدیلیاں واقع ہوں گی، خود چاند گہن لگے گا، سورج، ان سب میں تبدیلیاں واقع ہوں گی. تو مطلب خود یہ یعنی قیامت سے پہلے اس چیز کا چاند میں تبدیل دو ٹکڑے ہو جانا، مطلب اس بات کی ہے کہ جب ہم جو ہے وہ قیامت سے پہلے یہ تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے اس سے پیدا ہو سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت میں بھی انہی سب چیزوں میں تبدیلیوں کا نام ہی قیامت ہے. جو ہے وہ قیامت کو یہ مطلب یہ جو نظام برقرار، یہ نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا. تو خیر، میں جس جہاں پہ میں نے بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کا کمال یہ ہے اور انسانیت اس کے اس میں ہے کہ جب وہ کہیں پہ کوئی حق بات دیکھے جو ہے تو اس پر ایمان لیا، ورنہ ظاہر سی بات ہے اگر آج ایمان نہیں لاتا ہے، اگر آج تسلیم نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان اسے اس وقت ہوگا کہ جب جو ہے وہ حسرت اور افسوس جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے. کہ اگر کسی کو بھی شک ہے کہ مثلا اسلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو خود قرآن کا مطالعہ کرے، دیکھے اس کے جو اس نے باتیں کہی ہیں، جو اس نے مطالب بیان کیے ہیں، حتیٰ وہ کئی بھی باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں واقع بھی ہوئی ہیں، تو خود جو ہے وہ ایمان لے آئے گا، بشرطے کہ وہ ان افراد کی طرح کی جنہوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا تھا کہ ضدی نہ ہوں اور جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ حق کے مقابلے میں وہ ضدی مزاج نہ پایا جاتا.
قبلہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ظاہر تاریخی اعتبار سے تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور تمام مسلمان اس کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت یا تمام مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے یا انگلی کے اشارے سے شق القمر ہوا پھر دوبارہ جڑ گیا, تو یہ تو مسلمان تسلیم کرتے ہیں. لیکن سائنسی اعتبار سے ممکن ہے کوئی غیر مسلم آ کے یہ سوال کرے کہ سائنسی اعتبار سے بھی کیا آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں, اگرچہ قرآن کے اندر بہت سے ایسے مطالب ہیں کہ جن مطالب کو جن مفاہیم کو آج سائنس کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ قرآن نے یہ جو بات کی ہے یہ حق ہے, تو اس کو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟
جی دیکھیں, سب سے پہلے میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں کہ وہ تمام مطالب کے جو قرآن نے بیان کیے ہیں اور سائنس کا نظریہ اس کے خلاف ہے, اس کا مطلب کہ وہ غلط ہے. نہیں, ابھی سائنس اس نتیجے تک نہیں پہنچی,
سائنس اس مرحلے ترقی کے اس مرحلے تک اور اس منزل تک نہیں پہنچی ہے کہ اس چیز کو ثابت
کر سکے.
ہو سکتا ہے آئندہ
جی بجائے کہ ہم سائنس کے ذریعے ہم قرآنی مطالب کو ثابت کریں, اس کے بجائے ہم قرآن کے مطالب کے ذریعے ہمیں سائنس کو ثابت, یعنی قرآن نے جو کہہ دیا وہ ایک حقیقت.
یعنی سائنس کے ذریعے قرآن کی تصدیق کرنا غلط ہے,
وہ غلط ہے,
بلکہ قرآن کے ذریعے سائنس کی تصدیق کرنی جی چاہیے, تردید کرنی چاہیے.
ایک زمانہ جسے گزرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے وہی حقیقت ہے.
بالکل صحیح.
لیکن میں یہاں کے اوپر عرض کرنا چاہوں گا خود شق القمر کے حوالے سے کہ جو ہے وہ اس سلسلے میں میں نے کہا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اس چیز کا کہ یعنی مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ معجزہ رونما ہوا تھا, کیونکہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو الہی قدرت کے ذریعے انجام پایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے. لیکن اب جہاں تک سائنس کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, سائنس ایک طرح سے مطلب ایک تائید یا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہوا تھا, سائنس میں کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے. لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غلط ہے. البتہ سائنس بھی جو ہے وہ اس چیز کو محال نہیں سمجھتی ہے کہ ایسا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو یعنی جو سولر سسٹم ہے, جو نظام شمسی ہے, اس میں خود ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ جو اسی شق القمر کے سے ملتے جلتے ہیں. مثال کے طور پر خود دمدار ستارے جو ہوتے ہیں ان کے ٹکڑوں کا جو ہے وہ یعنی ان سے ٹکڑوں کا جدا ہونا, جدا ہونے کے بعد سورج کے اطراف گردش کرنا, تو یہ خود ظاہر بات نظام میں خلل ہے, ایک جو ہے انشقاق واقع ہو رہا ہے ایک طرح کا. لیکن انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا, اس کا دیکھا. اور بعض جو ہے وہ سائنسداں اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ جو شمسی نظام ہے سولر سسٹم جو ہے یہ خود جو ہے وہ ایک انشقاق کا نتیجہ ہے, یعنی شق القمر جیسے ایک چیز کا نتیجہ ہے. پہلے اس طرح کا سولر سسٹم نہیں تھا, یہ سورج سے جدا ہوا ایک نظام ہے. سورج سے نکل کے جو نظام وجود میں ہے اس کو ہم سولر سسٹم یا شمسی نظام کہتے ہیں,
نظام شمسی
جی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے پیچھے ایک طاقت کار فرما ہوتی ہے, ایک علت جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے. اور بات ہے کہ کبھی سائنس اس علت تک پہنچ جاتی ہے اپنے علم کے نتیجے میں, اور کبھی جو ہے اس علت تک نہیں پہنچ پاتی.
سائنس تو کہتی ہے کہ یہ کسی دھماکے کا نتیجہ تھا اور دنیا جو ہے وجود میں آئی, یہ چاند ستارے وجود میں آئے, یہ گردشیں جو ہے وہ گردش ایام اسی طریقے سے, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے پیچھے جو اصل علت ہے جس کو علت العلل کہا جاتا ہے, جو واجب الوجود ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
البتہ تمام سائنسداں ایسے نہیں ہیں کہ اس کے متفق ہوں, بعض ایسے ہیں کہ جو مثلا مادہ پرس ہیں,
جو موحد ہیں وہ تو خیر
ہاں وہ تو
اس کو نہیں مانتے ہیں, لیکن جو موحد نہیں ہیں توحید کا انکار کرتے ہیں.
ہاں مٹیریلزم کو جو ہے مادہ پرست ہیں وہ مطلب کہتے ہیں کہ دھماکہ, حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مادہ ہوگا اس کے اندر شعور نہیں ہوگا. یہ تمام چیزوں میں حتیٰ ایک پس جانور, ایک مکھی یا ایک چینٹی میں جو شعور پایا جاتا ہے, جو سمجھ پائی جاتی, مادہ اس شعور کو کہ جائے کہ انسان کے اندر جو شعور ہے, جو علم ہے, جو قدرت, خیر وہ اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی تبدیلی واقع اس کے پیچھے طاقت کار فرماتے کی علت, اب کبھی علت کو پتہ چل جاتا ہے کبھی نہیں. تو یہاں کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں جو شق القمر واقع ہوا, یہاں بھی ایک ایسی قدرت اس کے پس پردہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس قدرت کا سہارا لے کے کون, کس نے تبدیلی ایجاد کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے ملتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے دعا کی حضرت علی علیہ السلام کو خاص طور سے بھیجا کہ جاؤ اور جانے فلاں جگہ جاؤ اور جانے کے بعد جو اللہ سے دعا کرو کہ ایسا ہو جائے. تو اس کا مطلب کہ اتنی بڑی طاقت جو ہے اس کے پیچھے کار فرما تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں پورا نظام ہے تو اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں. یہ تو ہم جب علم کے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے جب سوچتے ہیں تو ہم کو ایک ناممکن سی چیز نظر ہے, لیکن جو خارق العادہ ہے, جو ہے وہ ان تمام ہستی اور کائنات سے مافوق ہے, اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں. اس کے لیے تو مثلا ایک خالی ارادہ ہی کافی ہے. خیر, ایک تو یہ تو ہے کہ شک القمر کے بارے میں, کیونکہ ایسا واقع ہوتا رہتا ہے تو یہ کوئی جو ہے وہ نظام شمسی میں سیارات میں کوئی محال چیز نہیں. دوسرے کہ ان چاند کا ٹوٹنا اس کے بعد مل جانا, یہ بھی جو ہے کوئی محال چیز نہیں ہے, ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے ملتا ہے کہ اسی سورج سے جو ہے وہ جب کیا کہتے ہیں بعض سیارے جدا ہوتے ہیں تو ملتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد اس کی جو مقناطیسی قوت ہے, جو جاذبیت, اس کے نتیجے پھر جا کے اس سے مل جاتے ہیں. مطلب ایک چیز کا جدا ہونا اور پھر مل جانا, یہ بھی جو ہے وہ سائنسی لحاظ سے ممکن چیز ہے, کوئی محال چیز نہیں ہے. تو خیر, یہ سائنس اپنی جگہ کے اوپر میں نے عرض کیا کہ اسلام میں یہ ثابت چیز ہے اور سائنس بھی اس چیز کی منکر نہیں ہے اور اس کے امکان کو بہرحال قبول کرتی ہے,
رد نہیں کرتی. بالکل قبلہ, مجھے یہاں پہ البتہ وہ آیت جو ہے وہ آیت کا جو متن ہے, ٹیکسٹ ہے, وہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم جب کفار کو سزا دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے تو ان کے دلوں کو تنگ کر دیتا ہے, تو وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو اس آیت کو آج سائنس نے بالکل واضح طریقے سے اس کی تفسیر کر دی ہے, روایات اور تمام چیزوں کی تفسیر سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ سائنس خود اس کی تفسیر کر رہی ہے کہ جتنا بلندی کی طرف جائیں گے وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہے, تو کفار کو جو پروردگار عذاب دیتا ہے اس میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ان کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے, وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں, اور وہی کیفیت فضا کے اندر بھی ہے. جبکہ چند سال پہلے, شاید چند عشروں پہلے, شاید ممکن ہے کہ سائنس یا لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ جتنے اوپر جائیں گے وہاں پہ آکسیجن کمی, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ شاید ہوا اور زیادہ ہے, آکسیجن اور زیادہ ہے.
خود نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے تذکرہ, اس کو ابھی ہم نے پہلے کیا تھا ایک دو ہفتے پہلے, وہ بھی دیکھیں, اگر آج آسمان میں لوگ نہ پہنچے ہوتے, مختلف سیاروں میں نہ پہنچے ہوتے تو ایک محال چیز لگتی, لیکن اب لوگ پہنچ گئے ہیں تو لہٰذا محال چیز نہیں. جب بھائی آج کا انسان جا سکتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بھی ایسی قدرت کے ذریعے کہ سارے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا کائنات کا نظام ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے, ویسے ویسے قرآن کے جو مطالب ہیں, جو اسلام نے جو مطالب قرآن جو پیشین گوئیاں کی ہیں, وہ سب جو ہے وہ دھیرے دھیرے سب
یقینا قبلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے اہل بیت کی ذات, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار نے کائنات کے اوپر تصرف کا جو ہے وہ حق دیا ہے, طاقت دی ہے, اور کائنات بلکہ ان کے لیے خلق ہوئی ہے. پیغمبر کے بارے میں حدیث ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک, اے رسول اگر تم نہ ہوتے تو یہ کائنات خلق نہ کرتے. جو کچھ خلق ہوا ہے وہ پیغمبر کے لیے اور ان کی آل کے لیے. قبلہ ایک اور سوال, چونکہ عقائد سے متعلق اس میں گفتگو زیادہ ہے سورہ قمر میں, تو اقتربت الساعہ کا ذکر آیا ہے, یعنی قیامت کا ذکر آیا ہے. قیامت کے حوالے سے اسی سورہ میں قیامت کے دن کو انتہائی سخت دن سے تعبیر کیا گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سختی کس چیز میں ہے؟
ہاں, اس سورہ میں ایک آیت ہے, اس میں ایک آ گیا ہے کہ کفار یہ کہیں گے کہ یہ دن جو ہے بہت ہی سخت دن ہے اور سختی سے اس کی تعبیر کریں. ظاہر سی بات ہے کفار ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مجرم ہیں, جتنے بھی گنہگار ہیں, جتنے بھی ظلم و ستم کرنے والے ہیں, حتیٰ وہ افراد کہ جنہوں نے جو ہے وہ دوسرے حکام کے یا دوسرے افراد کے ظلم و ستم کو دیکھا سنا اور اس پہ جو ہے وہ کوئی آواز بلند نہیں کی, کوئی جو ہے عکس العمل جو ہے انجام نہیں دیا, ایسے افراد کو بھی جو ہے انہی ظالموں میں شمار کیا جائے گا. اس لیے کہ میں قرآن مجید کے جب تلاوت کر رہا تھا تو غالباً سورہ آل عمران میں نسبت دی جاتی ہے اہل کتاب کی طرف کی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے نبیوں کو قتل کیا. تو پوچھا کہ بھائی یہ تو 500 سال پہلے انبیاء قتل ہوئے تھے, انہوں نے تو قتل نہیں کیا. کہا نہیں, چونکہ یہ ان کے عمل سے راضی تھے لہذا ان کو بھی انبیاء کا قاتل شمار کیا گیا. لہذا اس زمانے میں بھی کہیں کے اوپر کوئی بے گناہ مارے جا رہے ہیں, کہیں کے اوپر جو ہے وہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, کسی ملک میں بھی ہو, چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے وہ عرب ملک ہو, کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جو ہے اگر ایسا ہو رہا ہے, اور جو اسلام کے ماننے والے ہیں بالخصوص خاص طور سے سب کا فریضہ ہے. اسلام اگر وہ خاموش رہتے ہیں اور جو ہے وہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں, کوئی جو ہے وہ آواز
کسی
نہیں
رد عمل کا اظہار
نہیں کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب آیتیں ہی بتاتے ہیں کہ ظلم سن کے خاموش رہنے والے کا انجام بھی ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا لعنت کی گئی ہے, لعن اللہ سمعت بذلک فرضیت بہ, وہ لوگ کی جنہوں نے امام حسین صاحب کو قتل کیا تھا, اب وہ لوگ کی جنہوں جو ان قاتلوں کے عمل کو سن کے خاموش بیٹھ گئے تھے ان پہ بھی لعنت کی گئی,
یا جس پہ راضی ہو گئے
تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ ہم اپنے اس فریضے سے غافل ہو جائیں, ظالموں کے مقابلے میں کوئی جو ہے وہ ایکشن نہ لیں. تو ضرورت یہ بنتی ہے کہ ہم قرآنی آیات کے ضمن میں اس چیز کو دیکھیں. تو اس میں جو کہا گیا قیامت دن سخت ہو, ظالموں کے لیے بہت سخت دن ہوگا جنہوں نے لوگوں پہ ظلم و ستم رہا, کفار کے لیے مشرکوں کے لیے بہت سخت دن ہوگا. اچھا, اس کے بھی وجوہات ہیں. وجوہات کیوں سخت دن ہوگا؟ کیونکہ جب نام اعمال ان کا پیش کیا جائے گا تو دنیا میں ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف ذرائع سے لوگوں تک, مثلا میڈیا پہ پابندی لگا دی, اخباروں پہ پابندی لگا دی, ٹیلی ویژن پہ پابندی, کہ جو ہم یہاں ظلم کر رہے ہیں وہ تم دوسروں کو نہ دکھاؤ, پبلک کو نہ دکھاؤ, جیسا کہ آج ہو رہا ہے بحرین کے حوالے سے. لیکن وہاں کے اوپر جو ہے وہ جو کچھ کیا ہوگا انسان نے اس کے نام اعمال میں ہو, بلکہ وہ کہے گا ما لہذا ھذا الکتاب, اس نام اعمال کیا ہو گیا, اے واہ اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها, کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں جس کا اس نے جو ہے وہ ضبط نہ کیا ہو, جس کو اس نے درج نہ کیا,
حقی چھپی نہیں رہی ہے, سب کچھ جو ہے وہ سامنے موجود ہے.
اچھا, سخت کیوں دن ہوگا؟ ایک تو یہی کہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ, چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز,
اس کے کرتوت کافر کے اور برے انسان کے جتنے بھی کرتوت ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے, جسے وہ دنیا میں چھپاتا تھا.
جی,
تو وہ وہاں پہ اس کے لیے سخت گزرے گا, شاخ گزرے گا.
جی, دوسرے کہ حساب بہت دقیق ہوگا اس دن کا, یہاں تک ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کسی نے جو ہے وہ ان تکم, اس کا یعنی وہ ہے آیت کہ اگر جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر کسی نے
عمل مثقال
ذرۃ, ہاں وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر, دوسری آیت بھی کہ اگر رائی کے دانے کے برابر انجام دیا ہوگا اور وہ پتھر کے اندر ہوگا, چاہے زمین کی گہرائیوں میں ہوگا, آسمان میں ہوگا, یا تبی اللہ, اللہ اسے لے کے آئے گا, کیونکہ اللہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. تو چونکہ حساب دقیق ہوگا اس وجہ سے جو ہے وہ دن جو ہے وہ بہت سخت شمار ہوگا. اور ایک وجہ جو اس کی بیان کی گئی ہے اس دن کے سخت ہونے کی, وہ یہ کہ اس دن جو ہے وہ لوگوں پہ اتنی وحشت طاری ہوگی کہ جس کے قرآن مجید میں جو تعبیر بیان کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گے وہ اپنے بچوں کو جدا کر دیں گے دودھ پلاتے ہوئے, اور جو حاملہ خواتین ہوں گی, پریگننٹ خواتین ہوں گی, ان کے حمل جو ہے سخت ہو جائیں گے. وہ دن ایسا دن ہوگا, اتنے دہشت کا دن ہوگا. اتنے اچھا,
سورہ حج میں اس کا ذکر ہے,
سورہ حج میں اس کا آیت دوسری نمبر آیت نمبر 2 ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہ اس دن آدمی سوچے گا کہ آج جو ہے وہ کسی سورس کا سہارا لیا جائے, آج اپنے مال و دولت کا سہارا لیا جائے اور لینے کے بعد جو ہے وہ اس عذاب کو دور کر دیا جائے. تو ملتا ہے کہ لا یعنی اتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس, چاہیے اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ولا یقبل منہا شفا, جس دن شفاعت کام نہیں آئے گی, ولا یؤخذ منہا عدل, کوئی بدلہ کام نہیں آئے گا. اس کے بعد کہ اس دن وہ دن ہوگا دوسرے آیت میں کہ چاہے گا کہ اپنی بیوی کو, اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوست کو, اپنے اہل عیال کو, اس کو بدلے میں پیش کرے اور یہ کہے کہ یہ میرے پاس, یا زمین اور آسمان میں جو خزانے ہیں یعنی جو خزانے, اس کو کہے گا کہ اس کو بدلے کے طور پہ دیتے, مگر کہا جائے گا کہ آج جو ہے وہ کوئی بدلہ کام نہیں آئے گا, نہ کوئی سورس کام آئے گا, نہ کوئی مال کام آئے گا, بلکہ آج کا دن وہ ہے کہ جب ہر انسان کا جو ہے وہ دقیق حساب کتاب ہوگا. تو اسی لیے جو کہ وہ دن بہت سخت دن ہوگا, خاص طور سے کفار کے لیے, ظالموں کے لیے, اور جو بے گناہوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں, اور جو کیفیت وہاں کے اوپر وحشت اور اس کی تاری ہوگی, اس کی وجہ سے اس کو جو ہے بہت ہی سخت دن.
بہت بہت شکریہ قبلہ, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, لیکن اتنا عرض کرتا چلوں کہ واقعی ظالم کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا. جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کی شہادت سے پہلے ان کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا. آج اسی سنت سیئہ پہ عمل ہو رہا ہے. یمن میں دیکھ لیجئے, سعودی عرب میں دیکھ لیں, یا بحرین کے اندر گھروں کو جلایا جا رہا ہے, گھروں کو تاراج کیا جا رہا ہے, مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے, اور امام بارگاہوں کو, کہ جہاں پہ ذکر پروردگار ہوتا ہے اور ذکر اہل بیت ہوتا ہے. لہذا ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, دیکھتے رہیے پیام رحمان.
مادرِ حسنین نورِ شش جہات, مادرِ حسنین نورِ شش جہات, سر سے پا نقش ذات مصطفیٰ, سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ, پہ ہر دم صد درود و صد صلات, ان پہ ہر دم صد درود و صد صلات, سیدہ سب عالی صفات, سیدہ عالی نسب عالی صفات.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پیام رحمان پروگرام میں ہم سورہ قمر کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے مہمان ہیں قبلہ سید عباس بہدی حسنی صاحب. حسنی صاحب, آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں اگرچہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. سورہ قمر کی آیت نمبر 17, آیت نمبر 17, پھر اس کے بعد آیت نمبر 22, آیت نمبر 32 اور غالباً 40 میں بھی یہ آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے, تکرار ہوئی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. تو یہ جو آیت ہے کیا کہنا چاہ رہی ہے, اس میں کیا پیغام ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے؟
جی دیکھیے, یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا پہلے ترجمہ میں پیش کر دوں کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے, یاد دہانی کے لیے اور پند و نصیحت کے لیے, ہے کوئی کہ جو اس سے پند و نصیحت حاصل کرے. سب سے پہلی بات کہ جو قرآن کو آسان کر دیا, تو قرآن جو ہے وہ آسانی اس لحاظ سے ہے کہ
بس صرف 3 منٹ رہتے ہیں, پھر 3 منٹ بعد قرآن ختم ہو جائے.
اچھا, یہ جو ہے وہ قرآن آسان اس کے الفاظ بہت شیرین ہیں اور یہ سب کے لیے قابل فہم ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی کیٹیگری ہے کہ عوام کچھ مطالب کو سمجھتی ہے, خواص کچھ مطالب کو سمجھتے ہیں, اولیاء خدا کچھ اور مطالب کو سمجھتے ہیں, چونکہ قرآن کے مختلف بواطن ذکر کیے گئے ہیں. اس کے بعد یہ کہ یہ ذکر کے لیے, چونکہ قرآن کا نام ایک ذکر بھی ہے, ذکر یعنی یاد دہانی. اچھا, یہ جو بار بار جو تذکرہ چونکہ قرآن نے کیا ہے کہ ہے کوئی کہ جو یاد دہانی اس سے نصیحت حاصل کرے, تو یقیناً قرآن ہے ہی ہے اس لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں, اس سے ہدایت حاصل کریں. وہ جناب فضیل بن ایاز کا واقعہ جو سنا ہوگا کہ جب وہ پہلے جو ڈاکو ہوتے ہیں, بدماش قسم کے آدمی ہوتے ہیں, لیکن بعد میں جو ہے وہ ایک آیت
کے ذریعے جو یاد دہانی جو نصیحت ان کو ہوتی ہے اس سے ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے, بعد میں عارف اور اولیاء خدا میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جب وہ چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس گھر سے اس آیت کی آواز آ رہی ہوتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ڈرنے لگے؟ تو کہتے ہیں نہیں, آ گیا ہے وہ وقت. اور وہی کہتے ہیں کہ یہ آیت تو مجھ سے خطاب کر رہی ہے. تو چونکہ قرآن ذکر ہے, قرآن جو ہے انسان کو نصیحت کرتا ہے, قرآن جو ہے یاد دہانی کراتا ہے. اب یہیں سے وہ اترتے ہیں, اترنے کے بعد جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کے توبہ کرتے ہیں, جو حقوق جو مال لوٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو پلٹاتے ہیں. تو دیکھیں قرآن ذکر ہے اس معنی میں کہ لوگوں کی نصیحت, اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں.
ایک یاد دہانی ہے جی ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ قرآن سے نصیحت لینا چاہتے ہیں.
جی اب یہ کہ اس کا پیغام کیا ہے, تو ایک تو پیغام یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب کی یاد دہانی کے لیے, اور دوسرے کہ قرآن جو ہے وہ ایک آسان زبان میں ہے, لہذا جو بھی ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیے ان کو اپنے مطالب کو آسان زبان میں لوگوں تک.
اچھا قبلہ, یہاں پہ ایک اور نقطہ جس کو آپ نے بتایا, سب کے لیے صرف مسلمانوں سے پروردگار یہاں پہ
تمام
مخاطب نہیں ہے,
بلکہ
فہل من مدکر,
جی ہر کوئی جو اس سے نصیحت حاصل ہے سب کے لیے کوئی. اچھا اس کے بعد یہ کہ خود قرآن سے کون نصیحت حاصل کرتا ہے, کہ جس کے دل آمادہ ہوتے ہیں, کہ جو جس کے اندر استعداد پائی جاتی ہے,
نرم ہوتے ہیں, خاشع ہوتے ہیں پروردگار.
جی اور اس کا سب سے اہم سبب جو ہے وہ انسان کو اپنے غفلتوں سے نجات دلانا ہے. اس کے جب انسان اپنے کو غفلتوں سے, خواہشات نفس, ان سب چیزوں سے دور رکھتا ہے تو اس کے دل میں آمادگی پیدا ہوتی ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ قرآنی مطالب جو ہے وہ اس کے اندر جذب ہوتے ہیں اور اس کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں, جیسا کہ میں نے جناب فضیل بن یسار کے واقعی طرف اشارہ کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پہ آتا ہے, انسان تقوی کے راستے پہ آتا ہے, انسان اس راستے پہ آتا ہے جسے خدا چاہتا ہے. میں یہاں پہ چاہ رہا تھا, چونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں, تو خود ایسی دعا کی جو وہ پنجشنبے کے دن کیا کرتی تھی,
جمعرات کے دن,
پنجشنبے جمعرات کے دن کیا کرتی تھی, اس کو میں کروں, اس میں پانچ چیزوں کا مطالبہ کیا کرتی تھی. اس میں فرماتی ہیں کہ اللہم انی اسألک تقا, پروردگارا میں تجھ سے جو ہے وہ تقویٰ چاہتی ہوں, تجھ سے ہدایت کی دعا کرتی ہوں, تجھ سے عفت کی دعا کرتی ہوں, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے بے نیازی کی دعا کرتی ہوں, میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ عمل انجام دوں کہ جو تجھے محبوب ہو اور جو جس سے تو راضی ہو. ہدایت کی دعا, تقوی کی دعا, عفت اور پاک دامنی کی دعا, عفت اور کیا کہتے ہیں کہ بے نیازی کی دعا, اور جو ہے وہ ایسا کام کرنے کی دعا جس سے اللہ راضی ہو.
یقیناً بہت بہت شکریہ قبلہ. یقیناً جناب سیدہ کی آخری یہ دعا. پروگرام ختم ہوا. ناظرین انشاءاللہ کل آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور سورہ قمر کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعارف پیش کریں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ.
سبحان الله العظيم وبحمده.